اس چیز کو ہوتا ہے جو نظر آنے والے. ہم کھڑکی پہ پردہ لگاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا ہو؟ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر, اندر سے باہر نظر نہ آئے. دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئی ہو رہی اور اسے چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے, اس کے چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہاں پردے میں نکلنے کی اجازت ہے, کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے, کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے. لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے, وہ جس طرح آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک کے لیے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئیں, انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے لگے ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. تو کہنے لگے اس کو تو اس کی جزا دینی چاہیے. ہاں جی دینی چاہیے. اچھا جاؤ بلا کے لاؤ. اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, اس میں جو تین لفظ ہیں یہ اضافی ہیں, ایک تمشی, ایک علی, ایک استحیاء. اور قرآن کی عادت تو اختصار ہے, یہاں بات اتنے پر پوری ہو جاتی تھی. وجاءت احداہما فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہا کہ میرے ابا بلاتے ہیں آپ کو, آپ کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. لیکن یہاں تین لفظ بڑھائے ہیں, وجاءت احداہما, ان میں سے ایک لڑکی آئی. وہ جو آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا. تمشی علی استحیاء, وہ لڑکی چل رہی تھی. یہ جو یہاں علی ہے اور استحیاء ہے یہ ایک تشبیہ ہے یہاں بڑی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے حیا کو یہاں سوار تشبیہ دی ہے ایک سواری سے, حیا کو ایک سواری بنایا, گھوڑا خچر اونٹ ایک سواری بنایا, اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سوار بنایا ہے, سوار اس کو تشبیہ دی ہے لفظ علی سے سوار کے ساتھ. تو یوں اس کا یوں نظر آتا ہے, یوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکی جو آ رہی تھی اس کے اندر ایسا حیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو, حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو. اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آ رہی تھی, وہ لڑکی نہیں آ رہی تھی, وہ حیا خود چل کے آ رہا تھا. لڑکی کیا تھی؟ حیا تھا, حیا. یہ طریقہ ہے مسلمان عورت کے باہر نکلنے کا. اگر یہ طریقہ نہیں سیکھی تو پہلے یہ طریقہ سیکھ لے, پھر اگر ضرورت کو جانا جائے تو چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے, فارغ نہیں بٹھایا کہ صرف میں کو روٹی پکانا تو عورت کے ذمہ ہی نہیں, اور یہ روز روز گھر میں لڑائی ہو رہی, تو نے مجھے روٹی نہیں پکا, تو نے مجھے چائے ٹھنڈی دے دی, تو نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا, امی امی بی کی لڑائی ہو رہی. جو کام بیوی کے ذمے اللہ نے لگایا ہی نہیں, یہ عورت کا احسان ہے کہ خاوند کو روٹی پکا کے دے دے. عورت مرد کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ بیوی اس کے لیے روٹی پکائے, اس کے کپڑے دھوئے, یہ بھی شامل نہیں کہ اس کے بچے کو دودھ پلائے. اگر بیوی کہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کر, کسی دایا کا میں نہیں پلا سکتی, تو وہ عورت نافرمان نہیں کہلاتی. مرد کے ذمے ہے دایا کا انتظام کرے, دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. وعلی المولود لہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, چونکہ اسلام سے پہلے عورت کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا, جانور کا درجہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آ کر پہلے عورت کو ایک مقام بخشا. کچھ عورت کے حقوق ہیں, کچھ مرد کے حقوق ہیں. یقیناً مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے. نبی مردوں میں آئے عورتوں میں نہیں آئے, البتہ نبیوں نے عورتوں کی گود میں پرورش پائی, یہ عورتوں کا اعزاز ہے. حقوق کی جب بات چلی تو اگرچہ مرد کا حق زیادہ ہے لیکن چونکہ عورت کا بہت زیادہ برا حال تھا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کو پہلے ذکر کیا, مرد کے حق کو بعد میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. یعنی مرتبے کے لحاظ سے یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے ہی عورتوں کا مردوں پر حق ہے. لیکن اللہ نے اس کے برعکس کہا جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے. ولہن ان کا حق ہے مردوں پر مثل الذی علیہن جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو اصل بنایا اور مرد کے حق کی کو اس پہ قیاس کیا. ولہن ان عورتوں کا حق ہے مردوں پر مثل الذی علیہن جیسے کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو بنیاد بنا کر پھر مرد کے حق کو سمجھایا. پھر ایک اور بات, وراثت چلتی ہے, وراثت باپ کے بعد وراثت ہوتی. ہمارا سارا علاقہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے, ہندوؤں میں بچیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا, تو ہمارے بھی پنجاب کا یہ حال ہے, بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. بیٹوں کو پتہ نہیں یہاں کا کیا حال ہے, ہمارے ہاں یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں یہ سارے جہنم میں جائیں گے جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. ایک نہیں بچ سکتا اللہ کی, میں اللہ پہ قسم نہیں کھا سکتا چونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن اللہ کا قانون ہے جو اس طرح اپنی بچیوں کا حق مار کے اپنے بیٹوں کو دے دے گا اسے تبلیغ کے چلے اور سال بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی معاف کر دے. میں اللہ پاک کی رحمت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے قانون کی بات کر رہا ہوں. جو اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے یہ قیامت کے دن قبر سے ہی دھر لیے جائیں گے. تو ہمارا سارا یہ رواج ہے بچیوں کو حق نہیں دیتے, یہ ہندوؤں سے اثر لیا ہوا ہے. ہندو تہذیب میں بیٹی کا کوئی حق, اور قرآن بیٹی کا حق پہلے بتاتا ہے مرد کا بعد میں بتاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. سبحان للذکر مثل حظ الانثیین. آپ تو ایسے گزر جاتے ہیں نا, وہ غور کیا کرو جو اس میں جو بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے والے, ان سے کہہ رہا ہوں غور کیا کرو. للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تعالی یوں فرما رہے ہیں کہ دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ہے ایک بیٹے کا حصہ. اگر اللہ مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی ہیں, مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی کہ للانثى مثل نصف حظ الذکر, کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا. پھر کیا ہوتا کہ بیٹے کا حصہ اصل ہوتا, بھائی بیٹے کو 2 روپے مل رہے ہیں, اچھا بھائی بیٹی کو 1 روپیہ دے دو. اللہ نے اس کے الٹ کہا للذکر مثل حظ الانثیین, دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اچھا دو بیٹیوں کو 2 روپے مل رہے ہیں, اچھا بیٹے اکیلے کو 2 روپے دے دیے جائیں, تو بچی کے حق کے وراثت کو بنیاد بنایا اور اس پر بچے کے حق کا قیاس فرمایا. قیاس فرمایا للذکر مردوں کے لیے, مرد کے لیے ہے, لڑکے کے لیے ہے. کتنا للذکر لڑکے کے لیے کتنا کتنا, تو جو کتنا ہے نا وہ بنیاد اب بنے گا. لڑکے کو کتنا دینا ہے جی, سوال اللہ نے یوں اٹھایا. لڑکے کو کتنا دینا ہے, سوال یوں ہونا چاہیے تھا جی لڑکی کو کتنا دینا ہے, جی بیٹی کو کتنا دینا ہے, بیٹے کا آدھا. نہیں اللہ یوں کہہ رہا ہے لڑکے کو کتنا دینا ہے, کتنا دیں یا اللہ لڑکے کو, کہ دو بیٹیوں کے برابر ایک لڑکے کو. للذکر مثل حظ الانثیین, دو بیٹیوں کا جتنا بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. اللہ نے وراثت میں بھی بچی کے حق کو بنیاد بنایا, حقوق میں بھی عورت کے حق کو بنیاد بنایا. وہ وجہ اس کی یہ ہے بھائیوں کہ عورت کے ذمے کام بڑا ہے, نسل کی تیاری, نسل کی تربیت. باپ تو بھاگا دوڑی میں رہتے ہیں, کاروبار, نوکریاں, ملازمتیں, باہر کے ہزاروں بکھیڑے عورت گھر میں ہے. اس کے لیے کام بڑا عظیم ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں, 15 برس کی مہلت ہے ماں باپ کو, 15 برس 13 برس کے اندر اس بچے اور بچی کو اس قابل بنا دو کہ جب اللہ کی شریعت اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ 100% ماننے والے بن چکے ہوں. اتنا مشکل کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو, باپ کو بھی ساتھ ہے, میں صرف ماں کی بات نہیں کر, لیکن کیونکہ ماں زیادہ, ماں کا تعلق زیادہ ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. 6 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی, تقریباً 6 سال, کوئی حتمی نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, کیا ارادہ ہے تیرا, اور 6 برس میں اس بچے نے اپنے باپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا. چونکہ پہلے جو 2 دفعہ آئے, 1 دفعہ تو چھوڑنے آئے, اگلی دفعہ 1 سال کے بعد آئے, تو 1 سال کے اسماعیل کو کیا پتا باپ کون ہے دشمن کون. 3ری دفعہ آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے, اور اس وقت وہ بھاگنے والے بن گئے تھے, دوڑنے والے بن گئے, 5-6 سال کے ہو چکے تھے. آپ زمین آسمان ایک منظر دیکھ رہے ہیں, دھرتی نے ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا, نہ زمین نے, نہ آسمان نے, فضا نے, نہ کائنات نے, کہ ایک ویرانہ ہے, مینا کی پہاڑیاں ہیں, جمرۃ العقبہ ہے, اور باپ چھری چھپائے کھڑا ہوا ہے. معصوم بچہ ہے, بچہ معصوم تو پرایا بھی دل کو بھاتا ہے. اپنا بیٹا کس عمر میں ملا تھا؟ 84 سال کی عمر میں پہلا بیٹا ملا, 84 برس کی عمر جب پہلا بچہ ملا. 64 برس دعا مانگی, اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی تو 64 برس, 25 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی تو 60 برس. جب وہ بھاگنے والا بن گیا, بیٹے تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ تیرا کیا خیال ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو کہے گا تو کر دوں گا, نہیں کہے گا تو پھر نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ تھا تو مان جائے گا تو پھر آسانی سے کام ہوگا, نہیں مانے گا تو مجھے زبردستی کرنی ہوگی. 6 سال میں ماں نے بچے کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب بھائی آپ کریں جو کرنا ہے, آپ دیکھ لیں گے میں صبر والا ہوں. یہ ماں کی تربیت ہے, اس تربیت سے ہماری عورتیں غافل ہیں. بس ان کے کپڑے, ان کی چیزیں, جسے مائیں کہتی ہیں ہم اب میں نے اپنی بچی کا سب کچھ بنا دیا ہے, زیور, کپڑا, جہیز, اب بس مجھے اس کی شادی کرنی, سب کچھ بنا دیا, سب کچھ بنا دیا. میں یوں کہتا ہوں اس کا دل بھی بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اس کو ہاتھوں کا زیور تو بنا دیا, اس کے ماتھے کا زیور, کانوں کا زیور, ناک کا زیور, پاؤں کا زیور, گلے کا زیور تو بنا دیا, جسم کے کپڑے بنا دیے, اس کے لیے تم نے جہیز بھی بنا دیا, بیڈ بھی بنا دیا, فریج بھی بنا دیا, واشنگ مشین بھی بنا دی, استری بھی دے دی, سب کچھ دے دیا. اس کے دل کو تقوی کا زیور بھی پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ اس کے دل کو اللہ کی محبت کا زیور پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ اگر دل کو خالی بھیج دیا تو یہ گھر بڑی مشکل سے آباد ہوگا. وہ کہتا میرا بیٹا کاروباری ہو گیا, بس اب میں نے اس کی شادی کر دینی, میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, اب میں نے اس کی شادی کر دینی. اس کو انسان بننا بھی سکھایا کہ نہیں, صرف ڈاکٹر بننا سکھایا؟ کہیں یہ ایک زندگی, اس کے ماں باپ کتنے ارمان سے بیٹیوں کو پالتے ہیں, اور ایسے ویشی آگے اپنی حاکمیت کو استعمال کرتے ہیں جیسے پاؤں کی جوتی ہو یا گھر کی نوکر ہو. نہ عورتوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں, نہ ان خامدوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں. ہر گھر میں آگ لگی پڑی ہے. تو یہ ماں باپ کے ذمے ہے بیٹے کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ انسان بنے. ایک زندگی کو لے کے چلنا ہے تو اس کی رعایت سیکھے. بیٹی کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ صبر اور تقویٰ سیکھ کے جائے. پرائے گھر جانا ہے, پتہ نہیں کیسا ملے, فقر ملے, غنا ملے, خامد اخلاق والا ملے, بد اخلاق ملے, غصے والا ملے, نرم مزاج والا ملے, جیسا بھی ملے صبر کر کے ہونٹ سی لے, آہ نہ کر لبوں کو سی, اپنے لب سی کے زندگی گزار لے تو زندگی نہ بن جائے گی. لیکن اگر یہ اخلاق نہ لڑکے نے سیکھے, نہ لڑکی نے کچھ سکھائے گا, نہ لڑکے کو سکھائے گا, تو وہی پھٹ پھٹائیا پھٹ پھٹائیا. 6 برس کا بچہ, اب باپ کو خلیل اللہ کو 6 برس کا بچہ نصیحت کر رہا ہے, میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے, آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں آپ کا ہاتھ نہ ڈول جائے. بیٹے پہ چھری چلانی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب مجھے الٹا لیٹائیں, نیچے سے چھری چلائیں, کہیں نظر نہ پڑ جائے اور حکم نہ ٹوٹ جائے. یہ 6 برس کا بچہ تو پٹیاں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا, جب چھری نکالی تو آسمان کے فرشتوں کے بھی سانس اٹک گئے, کائنات تھر تھرا گئی. یہ کیا ہونے لگا ہے, یہ کیا ہونے لگا ہے. اللہ اکبر. نکالی چھری اور معصوم 6 برس کے بچے کی گردن, گردن تو ہمیشہ نرم ہوتی, چاہے 7 برس ہو چاہے 6 برس. چلائی چھری, ایک دفعہ تو کائنات پہ سخت اتاری ہوگی کہ اللہ کا امتحان لے رہا ہوں, اور اللہ نے بھی یہی دیکھنا تھا بھائی کہاں تک میری محبت. جب چھری نے چھوا ہے گردن کو تو اللہ کی تقدیر درمیان میں آ گئی, نہیں کاٹ سکتی ہو. کئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک لوہے کا تانبے کا ٹکڑا آ گیا, یہ سب کچی باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں آیا. گردن نرم گوشت رہا, لوہا سخت لوہا رہا, اس کی نرمی میں کمی نہ تھی, لوہے کی سختی میں کمی نہ تھی. ارادہ اللہ کا غالب آیا کہ نہیں کاٹ سکتے, چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو, جب اللہ بچاتا ہے تو فرعون کی چھری موسیٰ کو نہیں کاٹ سکتی, خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی. یہ بچانے والے کی طاقت بڑی زبردست ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, کیا باپ بیٹے کا صبر و امتحان ہے. باپ کہتا ہے اللہ نہیں چلی, بس سب کر ہو گئے امتحان. بیٹا کہتا ابا جی نہیں چلی, اب چھوڑ میری جان. وہ بھی کہہ رہا ہے اپنا آخری زور دکھا میرے کاٹنے کے لیے, سستی نہ کر. اور وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ میں نے آخر اس کی گردن کو کاٹ کے اٹھنا ہے. آخر اٹھے تو چل نہیں رہی, کہ پتھر پہ تیز کیا اسے. پھر آ کے جو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا سچا, قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اسی وقت ایک پل کے بھی ہزارویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو جنت سے کھینچا جبریل کے ہاتھ, اور اسماعیل کو نکال لیا اور مینڈے کو ڈال دیا, اور چھری چل گئی. پٹی کھولی تو اسماعیل برابر کھڑے ہوئے, مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھترا مینڈا چھترے کی قربانی دیتے, بھیڑ کا نر, بھیڑ کے نر کو چھترا کہتے. آپ لوگ کیا کہتے؟ دمبا نہیں, لیلا. لیلا ہاں ہاں, ہم بھی لیلا کہتے ہیں اپنے نام, سنگوں والا. آپ اس کی قربانی دیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں چھترے کی قربانی دیا کرتے تھے. تو یہ ماں اتنی تربیت کر سکتی, اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مرد بھی اللہ کی راہ میں نکلو, عورتیں بھی اللہ کی راہ میں نکلو, انہیں تربیت کرنا آئے کہ بچوں کو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے اللہ کے حکموں پر. حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب نے پکڑا اور کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہنے لگے یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا. تو اس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے, ان کا نہیں کہوں گا. انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا, پھر ایک پاؤں کاٹ دیا, پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا, پھر اس کے بعد آنکھیں نکال دیں, کان کاٹ دیے, ان کی ہڈیوں سے گوشت اتارنے لگا جیسے کسائی اتارتا ہے, ایسے زندہ کا مرے نہیں تھے, زندہ زندہ تڑپ 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 کے جان دے دی, اور یہ نہ کہا کہ تو رسول اللہ ہے. یہ دردناک خبر, یہ دردناک موت جب پہنچی ماں کو خبر کہ تیرے حبیب کے ساتھ یہ ہو گیا, تو آگے ان نے ہمارا, ان کی ماں تھی, انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا الیوم اربعتہ, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ گوٹی گوٹی ہو جائے. یہ تربیت ہے ماؤں کی. عبداللہ بن زبیر کا حجاج نے محاصرہ کر لیا, صلح کی پیشکش کر لی, 18 آدمی کل ساتھ رہ گئے, اس میں بھی آخر میں کل 4 آدمی رہ گئے ساتھ. تو اپنی ماں سے پوچھنے, حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن, کہ اماں صلح کی پیشکش ہو رہی, کیا خیال ہے؟ صلح کی, دشمن کہہ رہا ہے صلح کر لو جان بچ جائے گی. تو حضرت اسماء نے فرمایا اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو انہوں نے تو بہت سخت لفظ کہا, وہ ماں تھی وہ بیٹھے تھے دونوں صحابی, میں وہ لفظ منتقل نہیں کر سکتا لیکن میں اس کا قریب قریب آسان ہلکا لفظ کہتا ہوں کہ اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تیری اس ساری محنت پر, اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو پھر تیرا مرنا اور جینا میرے لیے برابر ہے. تو اپنی جان بچانے کے لیے باطل کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک. کہنے کہ مجھے بھی تجھ سے یہی توقع تھی کہ تو یہی جواب دے گی, ان فی الموت لراحۃ, موت میں بڑی راحت ہے. پھر کہنے کہ آپ گلے تو مل لیں, تو ماں سے آخری معانکہ کیا تو انہوں نے کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی, تو انہوں نے جب سینے سے لگایا تو وہ لوہے کا محسوس ہوا, تو کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ زرہ ہے. تو کیوں؟ تو مجھے ڈر ہے کہ میں جب قتل ہو جاؤں گا تو میری لاش کے ٹکڑے کریں گے. تو حضرت اسماء نے فرمایا ایک جملہ جو پھر عربی ادب کا بہت بڑا خوبصورت محاورہ بن گیا کہ الشاۃ المذبوحۃ لا یلمھا السلخ, بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کھال کے کھینچنے کا اسے درد نہیں ہوتا, ٹکڑے ہونے کا پھر اسے کوئی درد نہیں ہوتا, مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے. یہ زرہ اتار دے میرے سامنے. مائیں مرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہی ہیں. دولہا کو سجاتے تھیں مائیں, آج کل کی مائیں ایسے اس زمانے کی مائیں اپنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیار کر, اللہ کے نام پر, دنیا کے لیے اللہ کے نام, ان کو سجا کے بھیجتے تھے. تو چار آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کیا, صبح سے عصر تک ان کے قریب کوئی نہیں آ سکتا. 3000 سوڈانی اس لشکر میں جاتے تھے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں عبداللہ ابن زبیر ماہر تھے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے, لہذا ان کے قریب آنا تو موت کو دعوت دینا ہوتا تھا. عصر تک تو کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا, تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارے. جس پہاڑ کے اوپر اب سعودی بادشاہوں کا محل بنا ہوا ہے اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں, یہاں پر انہوں نے فٹ کی ہوئی تھیں وہ توپیں, اس زمانے کی توپیں جو پتھر پھینکی, وہ پتھر ایک آیا اور سر پہ لگایا, اتنا بھاری پتھر, تو اس سے خون جو نکلا تو سیدھا آ کے گرا قدموں کے اوپر پنجوں پر, تو فوراً شیر پڑا, ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء, ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگیں اور ان کی ایڑیوں پہ خون آئے, ہم وہ ہیں جو اپنے سینے کے خون سے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں. دو ایک دو پتھر جو پڑے وہ تو آسمانی آفت تھی, وہ چکرا کے گر گئے. 70 برس کی عمر تھی اس وقت, 70 سال کی عمر تھی جب 3000 کا 4 آدمیوں کے ساتھ صبح سے عصر تک مقابلہ کیا. پھر وہ گرے تو اس وقت یہ آخری الفاظ, اسماء ان قتلت لا تبقینی لا تبقینی لم يبق الا حسبی و دینی, اسماء میں مر جاؤں تو لا تبقینی, میرے اوپر رونا مت, خود ہی تو نے بھیجا تھا اب رونا نہیں. لم يبق الا حسبی و دینی, میرا دین سلامت رہا باقی سب کچھ چلا گیا, یا میری شرافت سلامت رہی باقی سب کچھ چلا گیا. وسار من لانت به یمینی, میرے سب ساتھی چھوٹ گئے صرف میری تلوار نے میرا ساتھ دیا. اور اوپر چڑھ گئے سوڈانی اور قصہ تمام کر دیا. حجاج نے ان کی لاش کو حجون کے مقام پر سولی پہ لٹکا دی, ایک ہفتہ لاش لٹکی رہی. تیسرے دن حضرت اسماء کا گزر ہوا تو دیکھ کر کہنے لگے اچھا ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا, سوار کے ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا. اب تو ہماری عورتوں کو نہیں پتا تربیت ہے کس چیز کا نام. ہمارے یہاں بس اتنا ہے کہ لڑکا نمازی بن جائے لڑکی نمازی بن جائے, بہت جی بہت اچھا ہے جی نمازی ہے جی. سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کس کے اخلاق کیسے, نیا گھر یا بات کرے گا چل سکے گا کہ یہ اخلاق بنانے پر آج کل ماں باپ کی محنت ہے ہی کوئی. تو بھائیوں اور بہنوں, ہماری عورت کا بھی بڑی ذمہ داری ہے. چند بنیادیں ہیں جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے. ہم نے آگے بٹل بھی جانا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا, وقت گزر جاتا ہے, لیکن ہے بھی ضروری. میں مختصر بتاتا ہوں. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ذکر کی ہیں جس پر اپنی اولاد کو ماں باپ کے ذمے ہے اٹھانا. اس میں پہلی بات ہے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی چیز اپنی اولاد کو ایمان سکھانا, لا الہ الا اللہ, لا تشرك باللہ, شرک نہ کرنا. نفی مشکل ہوتی ہے, اس بات آسان ہوتا ہے, اس لیے نفی کو پہلے ذکر کیا ہے. اس بات یہاں ذکر ہی نہیں کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہو کو دل میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شرک خفی, شرک جلی, ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم مشرک نہیں ہیں, لیکن خفی شرک ہے کہ پیسے پر امید, اسباب پر توکل, چیزوں پر توکل, اللہ سے نگاہ کا ہٹنا, یہ وہ اندر کا چھپا ہوا شرک ہے جس کو مرنے سے پہلے پہلے نکالنا ضروری ہے. تو ماں باپ کو مہلت ملی ہے 15 سال, لڑکی کے لیے 13 سال. لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے ان کو یہ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دو کہ وہ اللہ کے سوا ہر ایک سے ان کی نگاہ ہٹ جائے. پھر درمیان میں اللہ اولاد کو بتا رہا ہے, اولاد بتا رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ سے حسن سلوک یہ اولاد کے ذمے ہیں, کہ اولاد ماں باپ کے سامنے غلام بن کے چلے, ان کے ظلم کو بھی برداشت کرے, ان کے سامنے اف نہ کرے. دوسرا سبق کیا دیا, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا ایک رائی کے برابر نیکی کرے گا یا بدی, چھپ کے کرے گا یا کھل کے کرے گا, اللہ تجھے دیکھتا ہے, تیرا حساب کتاب لے لے گا. یہ دوسرا سبق ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا, حساب کتاب کا اور آخرت کا تصور ان کے اندر بٹھانا کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ دوسرا سبق ہے. تیسرا سبق کیا ہے, یا بنی اقم الصلاۃ, بیٹا نماز پڑھ, بچوں کو نماز پلانا, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, ان کو تبلیغ سکھانا کہ جاؤ بھلائی پھیلاؤ, جاؤ برائی مٹاؤ, واصبر علی ما اصابک, صبر سکھانا, ان ذلک من عزم الامور, چونکہ یہ مشکل کام ہے تو اس لیے ان کو حوصلہ دینا, بڑے کام میں تکلیفیں آتی ہیں, صبر کرو, تھوڑی سی تکلیف ہے تھوڑا سا صبر کرو گے بس پھر تم بڑے آدمی بن جاؤ گے, بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے, بڑی عزت ہوگی, بڑا پیسہ ہوگا. تھوڑی سی مشقت ہے, تھوڑی سی پڑھائی ہے, تھوڑی سی مشقت ہے, تو ان ذلک من عزم الامور, پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات بن جائے گی. اے ہے ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں. بھائی بناؤ, ہم بنانا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, سائنسدان بھی, تاجر بھی, ذمہ دار بھی, پر ان کی عظمت تو پیدا نہ کرو, عظمت اس کی پیدا کرو, ان ذلک من عزم الامور. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں, شمس الرحمان, ان کی بیوی یونانی ہے, نو مسلم, انہیں کے ہاتھ مسلمان ہوئی اور ان سے شادی ہو گئی. اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو وہ بھاگ